बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया। और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
समीन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामईन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। सामईन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सामीन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी खबरें, इंटरव्यू और दिल्ली से रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम समाअत फरमाइएगा। नात के बाद पेश किया जाएगा तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला यादों के झरोके। उसके बाद अखबारात और जराइद की शह सुर्खियों पर मुश्तमिल प्रोग्राम होगा आईने सहाफत, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा अशरे मुबारक फजर की मुनासिबत से खसूसी प्रोग्राम। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। यह समीन प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे अभी आप सामीन। और अब पेश खिदमत हैं खास खास खबरों का खुलासा। हिंदुस्तान में तालिबात के हिजाब पर पाबंदी के तनाजे में शिद्दत, सियासी जमातों की जानिब से सख्त गिर हिंदू तंजीमों के इकदाम की मजम्मत। पाकिस्तान की दो बड़ी अपोजिशन जमातों पर वजीर आजम इमरान खान का शदीद हमला, मुल्क की दौलत लूटने का इल्ज़ाम। ईरान की जानिब से खैबर शिकन दूर मार मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, ईरान की दिफाई तवानाइयों पर ताकीद। सहनी फौजियों की जाहिरियत, 3 फिलिस्तीनी नौजवानों की शहादत, गल्ब उर्दन में फिलिस्तीनियों की जवाबी कार्रवाई। और अब पेश है खबरें तफसील से। हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक में हिजाब के साथ तालिबात के स्कूल में दाखिले पर पाबंदी और हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से बाहिजाब तालिबा को हरासा किए जाने का मसला तूल पकड़ता जा रहा है और पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। हिंदुस्तान में स्कूलों में बापर्दा तालिबात के दाखिले पर पाबंदी पर मुख्तलिफ किस्म का रद्दमल जाहिर किया जा रहा है। कर्नाटक से कांग्रेस के एक मेंबर पार्लियामेंट ने लोकसभा में स्कूलों और कॉलेजों में बापर्दा खवातीन के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हिजाब मुस्लिम खवातीन का हक है, जिस तरह दिगर मजाहब की खवातीन को अपने मजहब के मुताबिक रहन सहन का हक हासिल है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रहनुमा प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी पर बयान जारी कर दिया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि खवातीन को हरासा करना बंद करो, हिजाब हो घूंघट हो, खवातीन को अपनी मर्जी के लिबास पहनने का अख्तियार आईन में दिया गया है। दूसरी जानब रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों के इश्तालंगेज इकदाम के रद्दमल में खातून तालिबा मुस्कान ने डरे या घबराए बगैर भीड़ के जरिए लगाए जा रहे जय श्री राम के नारे के जवाब में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। मुस्कान की इस बहादुरी पर उसे सोशल मीडिया पर खूब दाद दी जा रही है। दूसरी जानब हिंदुस्तान के सीनियर सियासी रहनुमा और राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जिस तरह से हिजाब और दिगर मामलात को मसला बनाया जा रहा है उससे मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। वाज़ह है कि हिजाब पर पाबंदी का मामला हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक से रियासत मध्य प्रदेश और पुडुचेरी तक फैल गया है। कर्नाटक में इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से हिजाब के खिलाफ पैदा की जाने वाली कशीदगी के बाद 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मंगल को कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे। پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک کی دو بڑی اپوزیشن جماعتوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ نواز شریف اور زرداری عوام کی دولت لوٹ کر ٹاٹا اور برلا بن جائیں۔ فیصل آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ پچھلے 74 سال سے کئی وزرائے اعظم آئے لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ غریب گھرانے میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہوگا۔ ماضی کی حکومتوں نے صحت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے زرداری اور نواز شریف دونوں پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو کھانسی بھی آ جاتی ہے تو علاج کے لیے امریکہ اور لندن چلے جاتے ہیں۔ عمران خان نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے چند سال پہلے تک یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو چور کہتی تھیں اور زرداری کو مسلم لیگ نون نے ہی جیل میں ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ زرداری اور نواز شریف ٹاٹا برلا بن جائیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ میں سیاست میں صرف ان دونوں خاندانوں کی وجہ سے ہی آیا ہوں جو کئی سال سے پاکستان کو لوٹ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے 25 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے حکام اور غیر سرکاری اداروں سے گفتگو کے لیے طالبان کا ایک وفد جنیوا پہنچ گیا ہے۔ افغان آبا کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے لطف اللہ حکیمی کی سربراہی میں طالبان وفد کے پہنچنے کی تصدیق کی ہے۔ طالبان کے دورے جنیوا کا مقصد انسانی حقوق اور انسان دوستانہ امداد کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سلسلے میں کہا ہے کہ طالبان کا وفد بند دروازے کے پیچھے عالمی ریڈ کراس اور دیگر غیر سرکاری اداروں کے ساتھ انسان دوستانہ امداد ضرورت مندوں تک پہنچنے، امدادی ٹیموں کی حفاظت اور انسانی حقوق کے احترام کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ طالبان کا وفد اسی ہفتے سوئٹزرلینڈ کے حکام سے بھی ملاقات کرے گا۔ طالبان نے اپنے کسی وفد کے دورے سوئٹزرلینڈ کے بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کیا ہے۔ طالبان گروہ 15 اگست 2001 میں افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اب تک عالمی برادری سے اپنی قانونی حیثیت تسلیم کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ طالبان حکام کابل میں بعض سفارت خانے کھلنے کو اپنی عبوری حکومت کو تسلیم کیے جانے کے عمل سے تعبیر کرتے ہیں۔ افغانستان میں غربت، معاشی بحران اور وسائل کی کمی انسان دوستانہ امداد کے حصول اور پابندیوں کی منسوخی کو طالبان حکام کے بیرونی دوروں کی اصلی وجہ بتایا جا رہا ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دور مار بیلسٹک خیبر شکن میزائل کی رونمائی کی ہے۔ سپاہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کے موقع پر ایران کے مسلح فوج کے سربراہ جنرل محمد باقری اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس یونٹ کے سربراہ جنرل امیر علی حاجی کی موجودگی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دور مار بیلسٹک اور ہدف پر مار کرنے والے خیبر شکن میزائل کی رونمائی کی۔ خیبر شکن میزائل سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا تیار کردہ تیسری نسل کا میزائل ہے جو انفرادی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ میزائل جامد ایندھن سے چلتا ہے جو دیگر میزائلوں کے مقابلے میں 6 گنا جلدی آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل 1450 کلومیٹر کے دائرے میں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں نہایت تیز رفتاری سے عمل کرتا ہے۔ مقامی سطح پر تیار کیا جانے والا خیبر شکن میزائل دفاعی شعبے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جاری کوششوں کا ایک اور مثالی نمونہ ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ امریکی حکام کے متضاد بیانات اور موقف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ویانا میں سیاسی فیصلوں کے تعلق سے امریکہ کے اندر ضروری عزم اور نظم و ضبط کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ویانا میں 27 دسمبر سے ایران گروپ 4+1 نیز یورپی یونین کے نمائندوں کے درمیان ایران مخالف ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے شروع ہونے والے مذاکرات کا 8واں دور 28 جنوری کو فریقین کے درمیان مزید اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے چند روز کے لیے روک دیا گیا تھا تاکہ مذاکرات کار سیاسی فیصلہ لینے کے لیے اپنے دارالحکومتوں کو چلے جائیں اور ضروری صلاح و مشورے انجام دیں۔ ویانا میں موجود تقریباً تمام فریقوں کا اعتراف ہے کہ بعض مسائل کے باوجود مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ فریق مقابل پابندیوں کی منسوخی کے لیے جتنا زیادہ سنجیدہ ہوگا اور پابندیوں کی منسوخی کے لیے ایران کے مد نظر طریقہ کار کو تسلیم کرنے کے لیے جتنا زیادہ پرعزم ہوگا، حتمی سمجھوتے کا حصول اتنے ہی کم وقت میں ممکن ہوگا۔ اسلامی جمہوری ایران بارک اوباما کے دور صدارت میں ہی ایٹمی سمجھوتے کا انجام پانے کے پہلے دن سے اس پر عمل درآمد میں امریکہ کے وعدہ خلافیوں کے پیش نظر ویانا مذاکرات کے سابقہ مذاکرات میں بھی دو بنیادی چیزوں پر تاکید کرتا رہا ہے۔ ایک یہ کہ سمجھوتے کے پائیدار ہونے کی ضمانت دی جائے اور دوسرا اس پر عمل درآمد کی تصدیق کی جائے۔ دراصل ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بدھ کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے سنی جانے والی مختلف آوازوں اور ان کے متضاد موقف سے پتہ چلتا ہے کہ ویانا مذاکرات میں پیش رفت کی راہ میں سیاسی فیصلہ لینے کے لیے اس ملک کے اندر موجود لازمی نظم و انسجام اور یکساں موقف نہیں پایا جاتا۔ علی شمخانی نے کہا کہ امریکی حکومت ملت ایران کے قانونی حقوق پامال کر کے داخلی اختلافات کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ اسی طرح علی شمخانی نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں ایران اور گروپ چار جماعت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے آٹھویں دور کے مذاکرات جاری رہنے کے ساتھ ہی کہا کہ ملک کی ٹیکنالوجی اور اقتصادی صلاحیتوں اور ظرفیتوں کو ڈھانچے میں یکجہتی پائی جاتی ہے اور پابندیوں کی منسوخی چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو تمام شعبوں کے لیے یکساں ماہیت کی حامل ہے۔ شمخانی نے واضح لفظوں میں کہا کہ سابقہ تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ پابندیوں کی جامع اور مؤثر منسوخی کے بغیر ایٹمی سمجھوتے سے پائیداری اقتصادی فائدہ ایک سراب کی مانند ہے۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کے سیکرٹری نے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ امریکہ کے توہم اور بہم و گمان سے باہر نکلے بغیر ویانا مذاکرات کی راہ ہموار نہیں ہوگی۔ جب تک مغربی فریق حقیقی اور محسوس اقدامات نہیں کر لیتے مذاکرات میں تیز رفتار پیش رفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے ویانا مذاکرات کے حوالے سے کہی۔ اسلامی جمہوری ایران اور روس کے وزراء خارجہ حسین امیر عبداللہ یان اور سرگئی لاوروف نے منگل کے روز ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں صدر ایران کے دورے روس کے دوران ہوئے معاہدوں، ویانا مذاکرات اور دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں روس کے موقف کو تعمیری قرار دیا اور ساتھ انہوں نے تاکید بھی کی کہ ایران اپنے حقوق اور مفادات کے دائرے میں تمام تر قوت کے ساتھ ایک اچھی مفاہمت کے در پہ ہے۔ امیر عبداللہ یان نے ویانا مذاکرات میں پابندی کے خاتمے کے معاملے کو نہایت اہم قرار دیا اور کہا کہ سلسلے میں ایران روس اور دیگر فریقوں کے ساتھ اپنے صلاح مشورے کا عمل جاری رکھے گا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کے دورے روس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سفر کے دوران ہوئے معاہدوں کا جائزہ لینے اور انہیں مرحلے عمل تک پہنچانے کے لیے بھی ایران کے مربوط ادارے سرگرم عمل ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی اس موقع پر ایران کے اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ پر وزیر خارجہ ایران کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے لازمی ہے کہ ایٹمی معاہدے کے سبھی فریق اور ان میں سر فہرست امریکہ اپنے کیے وعدوں کی جانب پلٹ آئیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ماسکو ہمیشہ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے تخریبی اقدامات کی روک تھام پر زور دیتا رہا ہے اور اس حوالے سے ایران کو لاحق تشویش قابل درک ہے۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شام کے دفاعی سسٹم نے دمشق پر غاصب سین حکومت کا حملہ پسپا کر دیا۔ مقبوضہ فلسطین کے غاصب سین حکومت شام کے دارالحکومت دمشق سمیت اس ملک کے مختلف علاقوں کو جاہلیت کا نشانہ بناتی رہتی ہے، تاہم شام کے دفاعی سسٹم کی جانب سے سین حکومت کے بیشتر حملوں کو ناکام بنایا جاتا رہا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ شامی فوج کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے دمشق کے اطراف کے علاقوں پر اسرائیل کے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی فوجوں نے دمشق میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے راکٹ داغے، جسے شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے ناکام بنا دیا۔ واضح رہے کہ شام کا بحران 2011 میں سعودی عرب، امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں کی حمایت و مدد کے حامل داعش دہشت گرد گروہ کے حملے سے پیدا کیا گیا تھا اور اس کا مقصد علاقے کے توازن کو صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ یاد رہے کہ خود ساختہ غاصب صہیونی حکومت شام میں دہشت گردوں کی مکمل شکست سے تشویش میں مبتلا ہے۔ الاقصی بریگیڈ کے 3 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت نے غرب اردن کے شہر جنین میں صہیونی فوجوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجوں نے شہر نابلس میں ایک گاڑی کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں سوار 3 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے، جبکہ ایک فلسطینی نوجوان کو غاصب صہیونی فوجوں نے گرفتار کر لیا۔ فلسطین الیوم کے مطابق اس جارحیت کے جواب میں جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القس بریگیڈ نے اعلان کیا کہ صہیونی جارحیت کے جواب میں جنین کے جنوب مغرب میں واقع یابوت کے علاقے مودوتان کے قریب غاصب صہیونی حکومت کے فوجوں کا حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ الاقصی بریگیڈ نے بھی سخت خبردار کیا ہے کہ نابلس میں الاقصی بریگیڈ کے شہید کیے جانے والے فلسطینی نوجوانوں کا انتقام لیا جائے گا۔ دریاسنا فلسطین کے اسلامی استقامتی تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی دشمن کے جرائم کا سدے باب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صہیونی فوجیوں اور غاصب صہیونی آبادیوں کے علاقوں کو جوابی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جائے۔ تحریک حماس کے عہدیدار جاسم برغوثی نے کہا ہے کہ سینی حکومت کے جرائم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ فلسطینی قوم کے تحفظ کا واحد راستہ استقامت ہے۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع ابلاغ نے مقبوضہ فلسطین میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیے جانے کی خبر دی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے صہیونی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے نقل کیا کہ خود ساختہ صہیونی حکومت کی جارح فوج نے ان دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں راکٹ فائرنگ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے حیفا شہر کے ام الفہم علاقے، الجلیل اور مغربی کنارے کے شمال میں دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ دھماکے غاصب صہیونی فوج کے اس اقدام کے چند گھنٹے بعد ہوئے ہیں جس میں انہوں نے مقبوضہ فلسطین کے نابلس شہر میں ایک کار پر فائرنگ کر کے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس سے قبل فلسطین کے ہلال احمر سوسائٹی نے بھی اعلان کیا تھا کہ صہیونی فوجوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں واقع کفر عقب میں فلسطینیوں پر فائرنگ کر کے 9 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ایران علاقے کی ایک بڑی طاقت اور دنیا کا ایک باثر ملک ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے ایران کے عربی نیوز چینل العالم سے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اسلامی انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران سے نکال باہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43 سالگرہ منا رہا ہے، جس انقلاب نے امریکی حمایت یافتہ پہلوی حکومت کو اکھاڑ پھینکا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران عالم اسلام سمیت پوری دنیا میں آزادی اور خود مختاری کا نمونہ ہے، جبکہ انقلاب سے پہلے امریکہ ایران کو کنٹرول کرتا تھا۔ حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت خطے کی بڑی طاقت ہے اور ایران سے کوئی بھی پورے خطے کی تباہی کا باعث بنے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ البتہ اس وقت امریکہ کی اولویت ایران سے نہیں بلکہ روس اور چین کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب سے صحیح اسلام سامنے آیا، کیونکہ صحیح اسلام ہی ظلم و جبر کا مقابلہ کرتا ہے، یہ وہی چیز ہے جسے امریکہ برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تہران سے امریکہ کی دشمنی کی وجہ ایران میں آزاد اور خود مختار نظام کا ظہور ہے جسے عوام کی حمایت حاصل ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ کی رجس خانی کو ناقابل اعتنا قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج امریکہ ایران سے جنگ لڑنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک مضبوط خود مختار ملک ہے۔ حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ایران میں 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے ایران سے امریکہ اور اسرائیل کو نکال باہر کیا۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت بھی حزب اللہ کے خلاف جنگ کے ذریعے اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کو یقین ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف ممکنہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چوکتی۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ وہ عنصر جو ایران اور حزب اللہ کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے وہ استقامت ہے، جس کا تعلق قومی مفادات سے ہے۔ نصر اللہ نے لبنان کے سلسلے میں امریکہ کے تخریبی اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کو امریکہ کے تباہ کن سیاسی، اقتصادی اور مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ انہوں نے بیروت میں امریکی سفارت خانے کو پورے خطے کے لیے سی آئی اے کے مرکزی دفتر سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے لبنان کے سیکورٹی اور فوجی معاملوں میں مداخلت کی کوشش کی۔ حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری نے یمن پر سعودی عرب کی قیادت میں جاری امریکی حمایت یافتہ جنگ کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فورسز سے پہلے ٹکراؤ میں ہی ابو ظہبی کی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور یہاں تک کہ صہیونی حکومت سے مدد کی فریاد صاف سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ریت کے ڈھیر پر امیدوں کا محل کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے ابو ظہبی کو مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے سیکورٹی بحران کو حل کرنا چاہتا ہے تو خود کو سعودی عرب کی طرف سے یمن پر تھوپی گئی جنگ سے علیحدہ کر لے۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی سے ایک بار پھر دھماکوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ابو ظہبی میں متعدد زوردار دھماکے ہوئے ہیں۔ بعض ذرائع ابلاغ کہنا ہے کہ دھماکے ایک میزائل حملے کے بعد ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے
پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ نوازی۔
ڈاکٹر صاحب، عشرہ فجر کے ایام ہیں اور آج 20 بہمن ہیں، اور 2 دن بعد یعنی جمعے کو ایران کے انقلاب کی 43ویں سالگرہ کا جشن جو ہے وہ منایا جائے گا۔ بہرحال کرونا کے ایام میں گائیڈ لائنز دی جا چکی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ایران میں بھرپور طریقے سے اس جشن کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، بلکہ ایران نہیں بلکہ سرحدوں سے باہر بھی ایران کی ہمیں اطلاعات اور خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ مختلف ملکوں میں ایران کے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کا جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ بہرحال بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ عظیم انقلاب جب رونما ہوا تو ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس کا خیر مقدم کیا گیا، اور آزاد منش انسانوں نے اپنے آپ کو انقلاب سے جوڑے رکھا اور اس کی حمایت میں جو ہے وہ میدان عمل میں جو ہے وہ آئے، حتیٰ کہ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں کہ جہاں پر کوئی اطلاع رسانی نہیں تھی، لیکن وہاں پر بھی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر آج سے 43, 44, 45 سال پہلے بھی موجود تھی، اور یہ بزرگ الہی شخصیت جس نے اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنے علم کے ذریعے سے ایک ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی کہ جس کی پائیداری اور استقامت اس قدر مضبوط ہے کہ دنیا کی سپر طاقت جو ہے وہ اپنے نظریے میں پاش پاش ہو گئی، لیکن بانی انقلاب اسلامی کی تحریک کا نظریہ آج بھی جو ہے وہ روشن، واضح اور اپنے پیغام کو دنیا کے گوش و کنار میں پھیلا رہا ہے۔ بہرحال چونکہ اس انقلاب نے ایک نسل جو ہے اس کی تربیت کی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی قیادت میں یہ انقلاب دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، اور یقینی طور پر انقلاب کے جو ثبوت ہیں، جو یہاں کے عوام ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ انقلاب ایک نظریاتی فکری انقلاب تھا کہ جس کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں۔ آج جب ہم ایران کے انقلاب کی 43ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور علاقے اور عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں اگر انقلاب کے اثرات پر ہم نگاہ ڈالیں تو آپ کیا کہیں گے؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت خوبصورت آپ نے مقدمتاً گفتگو کی ہے، اور آپ کے سوال کے جواب اور آپ کے اسی جو آپ نے مقدمہ باندھا ہے اس پہ، اسی کو سیکنڈ کروں گا، اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ عالمی سطح پہ بھی اور ریجنل سطح پہ بھی آپ، اور ایران کے اندر تو بہرحال ہے ہی،
بالکل
اگر آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اس انقلاب کا جو ویژن ہے یا جو نظریہ ہے یا جس کو ہم آئیڈیالوجی کہیں گے، وہ محدود کسی ملک کے لیے تھی نہیں
جی،
یعنی آپ اس کو سرحدوں کے اندر قید ہی نہیں کر سکتے۔
بے شک
میں اس کے لیے دلائل دوں گا، یعنی خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بیانات کی روشنی میں۔ مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معروف فرمان ہے، جملہ ہے کہ جب تک پرچم توحید پوری دنیا پہ چھا نہیں جاتا، ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ اب یہاں پہ نہ ملک کی بات کی گئی ہے
جی،
نہ زبان کی بات کی گئی ہے، نہ آپ اس کو کسی خاص محدود ایریاز کی بات کی گئی ہے، نہ حتیٰ زمان کی بات کی ہے کہ کب تک
جی،
یعنی وہ مشروط کر دیا گیا ہے زمان اور مکان دونوں
جی،
کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سلسلہ جاری ہوگا جی، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ پرچم توحید کو سرفراز کرنا
جی
ہے۔ اب وہ کب ہوگا؟ ممکن ہے وہ 1 سال میں ہو، ممکن ہے 50 سال میں ہو، ممکن ہے 100 سال لگ جائیں، گویا یہ جہاد رکنے والا نہیں ہے، اپنے ہدف تک پہنچ کے پھر مکمل جب ہو جائے گا تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ اب جہاد، چونکہ اب پرچم توحید پوری دنیا پہ لہرا رہا ہے، تو اب ظاہراً امام خمینی رحمۃ اللہ کے اس فرمان کے مطابق اب یہ جہاد، یعنی اس تحریک میں شامل لوگوں کی جدوجہد ایک خاتمے پہ یا ایک نتیجے پہ پہنچ
چکی.
لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 45 سال گزر گئے, 43 ہو گئے, 60, 100, اس سے یہ ربط ہی نہیں ہے.
نہیں.
پھر جو آئیڈیالوجی ہے وہ توحید جو آئیڈیالوجی ہے, دیکھیں ہم اس کو اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی انقلاب کا منشور بہت اہم ہوتا ہے. یعنی حقیقی موومنٹ وہی ہوتی ہے کہ جو اپنے منشور کو, اپنے اس ویژن کو, اپنے اس نصب العین کو, اپنے اس دستور کو سامنے رکھے اور اس کے اصولوں پر کاربند رہے. اگر وہ اس پہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اصل حقیقت پہ بھی ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے.
جی.
جہاں پہ یہ کمپرومائز ہو گیا, یعنی اگر آپ کا ویژن کمپرومائز ہو گیا, آپ کی آئیڈیالوجی کمپرومائز ہوگی, تو پھر آپ اس انقلاب کی بات نہ کریں.
بے شک.
پھر وہ ایک ممکن ایک حکومت میں بدل چکا ہے, ممکن ہے ایک پارٹی کے اقتدار میں وہ بدل چکا ہے, یا ممکن ہے عالمی سیاست کی جو صف بندی ہیں اس کے اندر وہ کسی ایک لابی میں جا کے ٹھہر گیا.
جی.
لیکن اگر وہ ویژن توحیدی ہے, عالمی ہے, جہانی ہے, تو اس کے لیے زمان و مکان کی کوئی
قید نہیں ہے.
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ, ایران کے اسلامی انقلاب کا نظریہ, بنیادی طور پہ امام خمینی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا آئین قرآن ہے.
yes.
حتی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے وصیت نامے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی کسی ایک نعرے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور جب یہ حکومت مل گئی تو نہ اب قرآن کا ذکر ہے اور نہ اپنے اس نظریے کے.
بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا.
تو اس روشنی میں اگر دیکھیں تو پھر تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس انقلاب کے بارے میں جو اس ویژن سے متفق ہوگا وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا اس کو آج کل 11 فروری کو, 22 بہمن کو, انقلاب کی سالگرہ کے دن وہی احساس ہوگا کہ اس نے جس موومنٹ میں حصہ ڈالا تھا یا جس کو اس موومنٹ سے محبت, اب درجات ہیں نا,
بے شک,
یعنی محبت کے بھی درجات ہوتے ہیں, کسی نے عملاً اس میں آ کے کوشش کی ہے, کسی نے گھر میں بیٹھ کے دعا کی ہے اس کے لیے, کسی نے ایک تحریر لکھ دی ہے, کسی نے ایک تقریر کر دی ہے, کسی نے کہیں پہ جا کے وہ موقف بیان کر دیا ہے, یہ سب ملے تو تب ہی موومنٹ بنتی ہے. تو ہر ایک نے کہیں نہ کہیں بھی کسی نے حصہ ڈالا ہے.
بے شک.
مثلا اب آپ کہیں کہ افریقہ والوں نے کیسے ڈالا ہوگا, یہ جو آپ نے مثال دی ہے, ممکن ہے کسی نے اپنے آفس میں امام خمینی کی تصویر لگا دی, اب شریک ہو گیا. کیسے شریک ہو گیا؟ ہر آنے والے پوچھے گا, یار یہ آپ نے یہ تصویر کیوں لگائی ہے؟
جی.
اب وہ بتائے گا, یعنی وہ تصویر باعث بنی آپ نے اس انقلاب کو متعارف کروایا, یہ کہ اسلامی انقلاب ہوا ہے, امام خمینی یہ شخصیت تھے, یہ ان کا انداز تھا, اس انداز سے انہوں نے انقلاب کو کامیاب کیا. اور اب وہ افریقہ والا وہ دور دراز کسی شہر میں بیٹھا ہے, لیکن صرف ایک تصویر کی وجہ سے اس نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے. کسی نے یوم القدس کے موضوع پہ, مثلا قدس کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, اور انقلاب کی برکات ہے نا, ورنہ انقلاب سے پہلے تو یہی فلسطینی تحریک عربوں کی, فلسطینیوں کی تحریک تھی.
جی.
اگرچہ مسئلہ بیت المقدس کا تھا, موضوع قبلہ اول تھا, یعنی تمام عالم اسلام کا تھا, لیکن اس کو جس طرح پیش کیا جاتا تھا وہ کیا تھا, فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. فلسطینی بھی اس کو اپنے عربیت کی بنیاد پہ, قومیت کی, اس انقلاب نے اس کو کہا کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے. جب وہ اسلام کا مسئلہ بنا, اب دنیا بھر میں یوم القدس ایران کی طرف سے جب امام خمینی رحمۃ اللہ نے اعلان کیا, تو دنیا کے جس کونے میں بھی یوم القدس کے لیے آواز اٹھائی گئی, اس میں یوم القدس کے اس پروگرام میں شرکت کی گئی, اس جلوس میں, اس سیمینار میں, اس تقریر میں, اس پوسٹر لگانے میں, اس کے اعلان کرنے میں, وہ سارا اس میں شریک ہے, یعنی وہ سب شریک ہیں. وہ جو جتنے اس طرح کے ایونٹس ہیں, مثلا ایک قدس کی مثال دی, انقلاب کا ایک اور بڑا نعرہ اتحاد بین المسلمین تھا, وحدت مسلمین ہے. اب وحدت مسلمین کے لیے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوشش ہوئی تو وہ اس انقلاب سے مربوط ہوگی. اب اتحاد المسلمین کا جو فرد جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے نا, وہ اس انقلاب کی سالگرہ پہ شامل ہے.
جی,
بالکل, سالگرہ منا رہے.
جی ہاں, بالکل, آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف روشنی ڈالی. میں یہاں پر ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گا. اس وقت جو استقامتی تحریکیں دنیا بھر میں چل رہی ہیں, دیکھا جائے مختلف ممالک کے اندر, اسلامی جمہوری ایران اور آپ کی گفتگو کے مثلا تناظر میں اگر ہم اس کو پرکھیں تو مسلم امہ یا اسلام کے لیے کام کرنے والے دنیا بھر میں ایک مثلا چھتری کے نیچے آ گئے ہیں.
دیکھیں دو اس میں کوئی دوسرا اسے نتیجہ چھتری ہے
جی,
لیکن پہلے مرحلہ کیا ہے وہ خوف ختم کیا ہے انقلاب نے. یعنی وہ جو تھا نا کہ کوئی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی, یا اسے امریکہ کا سارا لینا پڑے گا یا سوویت یونین کا. یعنی دو سپر پاور میں سے جب تک وہ کسی ایک کی کاسا لیس نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگی. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے, آپ کے انقلاب نے, اسلامی انقلاب نے یہ غلط کیا, ثابت کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہم نہ مشرق کی بات مانتے ہیں نہ مغرب, لا شرقیہ لا غربیہ یہی نعرہ ہے, ہم پھر بھی کامیاب ہوں گے. اور کامیاب جب یہ کامیابی ہوئی تو اسلامی تحریکوں کو احساس ہوا کہ بھائی پوری دنیا سے لڑ کے, دو بڑی سپر پاور سے لڑ کے اگر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے تو ہم اپنی اپنی حکومتوں کے جو غاصب ہے, جو اسلام دشمن ہے, جو مسلط ہے, ہم اس کے خلاف تحریک چلا سکتے ہیں. ایک حوصلہ ہوتا ہے نا جب آپ کے پاس ایک آئیڈیل آ جاتا ہے کہ بھئی ایک ملک پوری دنیا سے لڑ رہا ہے
جی,
تو کیا ہم اپنے چند حکمرانوں سے جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ حوصلہ اٹھا لوگوں کے اندر, یہ جب حوصلہ پیدا ہوا اب مختلف ممالک کے اندر یہ تحریکیں اس حوصلے کے ساتھ میدان میں آ گئیں. پھر پہلے یہی تھا کہ تھے ان کا سٹرکچر بھی ہوگا, باتیں بھی کرتے ہوں گے اس میں, لیکن اظہار ہو گیا اس کے بعد. جب اظہار ہو گیا تو جہاں جہاں پہ ایک جیسی آوازیں اٹھیں وہ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو گئیں. جب سارے یہ مل کے, کہیں سے لبنان سے آواز اٹھی, کہیں بحرین سے اٹھی, کہیں شام سے, کہیں عراق سے, کہیں فلسطین سے, اب یہ ساری آوازیں ایک جگہ پہ آ گئیں تو یہ ہوگی اسلامی موومنٹ یا جس کو آپ ریزسٹنس بلاک کہتے ہیں. اب یہ ریزسٹنس بلاک کا پہلے مرحلے میں آئیڈیل کون بنا؟ انقلاب اسلامی. جب انقلاب اسلامی بنا تو اب ان سب میں مضبوط جو منبع تھا جہاں پہ ایک حکومت بھی تھی اور اس نظریے کی حامل تھی تو وہ ایران تھا. اب ایک نیچرل یہ چیز ہے, ایسے نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ جیسے کوئی مثلا لابی ہوئی اور لابنگ کر کے اکٹھا کیا گیا اور باقاعدہ, نہیں, یہ ایک نیچرل ہے. ایک جیسے نعروں کے ساتھ, ایک جیسے آداب کے ساتھ, ایک جیسے آئیڈیالوجی کے ساتھ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی افراد تھے وہ متوجہ ہوئے اور یہ جو بقول آپ کے ایک چھتری تھی اس چھتری کے نیچے اکٹھے ہوئے. اور آج ساری اسلامی تحریکیں کہتی ہیں کہ ہمارا جو منبع و ماوا کہیں یا ہمارا آئیڈیل ہے وہ ایران کا اسلامی انقلاب ہے.
بے شک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, ابھی آپ نے انقلاب اسلامی کی 43 سالگرہ کے حوالے سے اور اس ضمن میں جو ہے ڈاکٹر راشد عباس نقوی کی گفتگو سماعت فرمائی. اور اب وقت ہوا ہے ہماری رپورٹ کا جو دہلی سے ہے. اور ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر بھی ہندوستان کے جنوبی ریاست کرناٹک کے اسکولوں اور کالجوں میں مسلمان خواتین کے حجاب پر پابندی کے حکم کے بعد ایک تنازعہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. اور گزشتہ روز ایک ویڈیو جو ہے وہ سرگرم رہی جس میں ایک بچی نے جو ہے وہ حجاب کی حفاظت میں اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا. اور یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اسلام کی قوت, طاقت ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمائندے جناب شمشاد کاظمی نے دہلی سے جو ہمیں رپورٹ بھیجی ہے ان میں کن نکات کی طرف انہوں نے روشنی ڈالی ہے.
کرناٹک کے اسکول کالجوں میں مسلمان خواتین کے حجاب پر پابندی کے حکم کو لے کر تنازع کئی دنوں سے جاری ہے. کئی اضلاع کے اسکولوں اور کالجوں میں طلباء کے گروہ آمنے سامنے آ گئے تھے. مسلمان طالبات جہاں حجاب پر پابندی کی مخالفت کر رہی تھیں, وہیں دائیں بازو سے وابستہ کئی ہندو طلباء اور طالبات حجاب کی مخالفت میں زعفرانی دوپٹہ گلے میں ڈال کر نعرے بازی کر رہے تھے. اطلاع کے مطابق طلباء کے گروہوں کے درمیان پتھراؤ کی واردات بھی ہوئی ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے کرناٹک کی بی جے پی حکومت نے 3 کے لیے اسکول کالج بند کر دیے ہیں اور حساس علاقوں میں امتناعی قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں. کرناٹک کے او ڈی پی کالج سے شروع ہوا تنازعہ اب پھیل گیا ہے اور شیوموگا اور بالکوٹ سمیت کئی دوسرے علاقوں کے بعض تعلیمی مراکز میں احتجاج کی حمایت اور مخالفت میں احتجاجی مظاہروں کے بعد کشیدگی بڑھ گئی, جس کے بعد پولیس اور انتظامیہ کو مداخلت کرنا پڑی. بعض مسلمان طالبات نے حجاب پہننے کے حق کو بحال کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, یہ معاملہ اس وقت کرناٹک ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کرناٹک میں حجاب پر اٹھنے والے تنازع کی باز گشت اتر پردیش میں بھی سنائی دے رہی ہے، جہاں انتخابی ریلیوں میں یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے سنبھل میں اپنی پارٹی کی انتخابی ریلی میں کہا کہ کرناٹک کی مسلمان خواتین اپنے حق کی لڑائی لڑ رہی ہیں اور حجاب پر پابندی عائد کیا جانا ہندوستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ کام کرناٹک کی بی جے پی حکومت کر رہی ہے جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ خواتین کو لباس کے انتخاب کا حق حاصل ہے اور یہ حق انہیں ہندوستان کے آئین نے دیا ہے، لہذا خواتین کو لباس کی بنیاد پر ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے۔ آل انڈیا شیعہ کونسل نے بھی کرناٹک میں طالبات کے حجاب پر اسکول انتظامیہ کی طرف سے لگائی گئی پابندی کی پرزور مذمت کی اور اس اقدام کو سیکولر اقدار کے منافی قرار دیا۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ ہمارے ملک میں اقلیتوں سمیت سماج کے سبھی طبقات کو مساوی اقتصادی، سماجی اور تعلیمی اختیارات حاصل ہیں اور سبھی کو مذہبی، سماجی اور تعلیمی تحفظ فراہم ہے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ یہ عالمی سطح پر ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سمجھنے سی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے عیسیٰ کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا.
صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے مضامین سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران. روزنامہ ایران لکھتا ہے دشمن کے خلاف چند طرفہ حملہ. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فضائیہ کے کمانڈروں سے ملاقات میں کہا ہے کہ دشمن کی جانب سے اجتماعی اور کئی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے مقابلے میں ہم صرف دفاعی پوزیشن میں نہیں رہ سکتے بلکہ ہمیں ابلاغیاتی، سیکیورٹی اور معاشی جیسے مختلف میدانوں میں کئی طرح سے حملہ کرنا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی انقلاب کے دوران 8 فروری کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں فضائیہ کی بیعت کے تاریخی واقعے کی سالگرہ کے موقع پر ہونے والی اس ملاقات میں کہا کہ آج بھی حقائق کو بدلنے اور اسلامی نظام کی کامیابیوں اور ترقی نیز اہم اقدامات کو چھپانے کے لیے دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دفاعی اور حملے پر مبنی حکمت عملی اور بیان کے جہاد کی فوری ضرورت ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے ذرائع ابلاغ میں آنے والی وسعت کا ذکر کیا اور کہا کہ اسلام اور ایران دشمن ذرائع ابلاغ نے حقائق کو بدلنے اور پیشہ ورانہ طور پر جھوٹ بولنے کو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے آزادی اظہار کے دعووں کے باوجود مغربی ملکوں کے ذرائع ابلاغ میں آمرانہ رویوں کا ذکر کیا اور سوشل میڈیا میں شہید سلیمانی کے نام اور تصویر کو حذف کیے جانے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ ہر اس تصویر اور لفظ کی نشر و اشاعت پر پابندی عائد کر دیتے ہیں جو ان کی پالیسیوں کے خلاف ہو. چونکہ یہ مغربی انہی ذرائع ابلاغ کو اسلام اور اسلامی جمہوری ایران کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سمی روزنامہ الاخبار لکھتا ہے سید حسن رسول اللہ کو حریری کے فیصلے پر افسوس، حزب اللہ اسرائیلی دھمکیوں پر سنجیدہ ہے. حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری سید حسن رسول اللہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے لیکن حزب اللہ کے پاس جتنی تعداد میں اور جس طرح کے میزائل ہیں ان کی وجہ سے دشمن کو لبنان کے خلاف کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. انہوں نے سوال کیا کہ کیا اسرائیل کو یہ علم ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس صحیح نشانہ لگانے والے کتنے میزائل ہیں اور کہاں رکھیں. ایران کے العالم ٹی وی چینل سے ایک انٹرویو میں سید حسن نصر اللہ نے زور دے کر کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اس سے ڈرتے بھی نہیں اور نہ ہی ہم لبنان اور اس کے مفادات کو نظر انداز کرنے والے ہیں. سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ماضی میں ہم بیابانوں پر گولہ باری پر خاموش نہیں رہے تو اب اگر حقیقی اہداف پر گولہ باری ہوگی تو کیسے خاموش رہیں گے. انہوں نے زور دیا کہ حزب اللہ ڈرون طیاروں کو مار گرائے گا اور اس کے خطرے کو ختم کر دے گا اور اسی لیے حزب اللہ نے ایئر ڈیفنس کا استعمال کیا جس کے بعد سے دشمن کی جانب سے ڈرون طیاروں کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے. پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے دشمن پاکستان توڑنا چاہتا ہے، دہشت گردوں کو فنڈنگ ہو رہی ہے. وزیراعظم عمران خان نے نوشکی میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے قربانیاں دینے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر اور اعتماد ہے کہ دہشت گرد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دہشت گردوں کے پیچھے وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے کہیں اور سے فنڈنگ کی جا رہی ہے. ہم صوبے کو اتنی ترقی دیں گے کہ باہر بیٹھ کر جو دشمن ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں ان کی بات کوئی نہیں سنے گا. سی پیک کے اگلے مرحلے میں بلوچستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو نوشکی میں جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا. قبل ازیں عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بلوچستان کے ضلع نوشکی پہنچے جہاں انہوں نے دہشت گرد حملہ پسپا کرنے والے فوجیوں سے ملاقات کی. وزیراعظم نے آپریشن میں حصہ لینے والے نوجوانوں سے مصافحہ، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا. روزانہ سیاست، بی جے پی شاید حجاب سے یو پی الیکشن جیتنے کی خواہاں. بی جے پی اور اس کی حکمرانی والی حکومتوں نے شاید عوام اور قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ نہ صرف آزاد ہند کی پوری تاریخ بلکہ تقریباً 1450 سال سے حجاب یا پردہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں، ہاں مگر وہاں حجاب یا لڑکیوں اور خواتین کے پردے کو موضوع یا متنازع بنایا گیا جہاں مفادات حاصلہ کا معاملہ درپیش ہوا۔ ہم یورپ کے کئی ملکوں میں حجاب اور برقعے کو متنازع بنا کر ان پر پابندی کی خبریں سنتے ہیں اور پڑھتے بھی رہے ہیں۔ کرناٹک کو بی جے پی اور اس کی حکومت نے شاید اتر پردیش میں پارٹی کے دیگرگوں صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرناٹک میں چیف منسٹر کی زیر قیادت بی جے پی حکومت نے کئی ہفتوں سے جاری حجاب کے مسئلے کو طول پکڑنے اور بڑا تنازعہ بننے کا موقع دیا ہے، ورنہ با حجاب یا برقع پہن کر لڑکیوں اور خواتین کا تعلیمی اداروں میں جانا پورے ملک کے لیے کیا نئی بات ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے سنہ پر سعودی اتحاد کے حملے جاری، ابو ظہبی میں دھماکہ۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جنگی طیاروں نے بدھ کی صبح یمن کے دارالحکومت سنہ کے کئی علاقوں پر بمباری کی۔ سنہ پر بمباری کے دوران ہی کچھ ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ ابو ظہبی میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے جو یمنی فوج کے میزائل حملے کا نتیجہ تھا۔ ذرائع کے مطابق فاطمہ بنت مبارک اور الدنا سڑکوں سے دو دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے میزائل حملے کی وجہ سے تھے، لیکن متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی نے دھماکوں کی وجہ گیس سلنڈر کا پھٹنا بتایا ہے۔ یمن کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر گزشت 2 ہفتے قبل جوابی حملے کے بعد یمن کے خلاف سعودی اتحاد کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ یمنی فوج نے حالیہ دنوں میں طوفان یمن کے نام سے متحدہ عرب امارات میں 3 آپریشن انجام دی ہیں جن کے دوران اس ملک کے اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سامعین، فلسطین الیوم کی خبر کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم کریں گے۔ فلسطین الیوم لکھتا ہے، غرب اردن کو بھی غزہ کی راہ پر چلنے کا حق ہے، فلسطینی رہنما۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تنظیم کے سیاسی دفتر کے رکن محمد حسین حمید نے کہا کہ مقبوضہ غرب اردن کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے، جیسا کہ غزہ نے اپنا یہ حق حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کیا اب بھی اوسلو کے پیروکاروں کے لیے ٹھہر جانے کا وقت نہیں ہے، ایسے عالم میں کہ جب فلسطینی انتظامیہ کی سیکیورٹی فورس غرب اردن کے حریت پسند نوجوانوں کے لیے عرصے حیات تنگ کیے ہوئے ہے، صہیونیوں کی اسپیشل فورس نابلس پر حملہ کرتی ہے اور دن دہاڑے شہریوں کے سامنے سب کچھ کرتی ہے، لیکن فلسطینی انتظامیہ کی سیکیورٹی فورس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان سیکیورٹی ہم آنکھی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم نشر کریں گے عشرہ فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 بہمن، 7 رجب اور 9 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات رجب سن 305 ہجری قمری کو معروف محدث اور ادیب ابن ترارہ عراق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ کے نزدیک اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس مسلمان دانشور نے فقہ کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج ان کی ایک بھی کتاب باقی نہیں ہے۔ ابن ترارہ کی ادب پر لکھی گئیں کچھ کتابیں جو خاص اہمیت کی حامل ہیں، ان میں الجلیس الصالح الکافی والانیس الناصح الشافی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب 100 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کی کچھ جلدیں ایک حدیث نبوی سے شروع ہوئی ہیں، پھر مصنف نے حدیث کی تشریح کی ہے اور مختلف مناسبتوں سے حکایتیں اور قطعات نظم کیے ہیں۔ اس مسلمان محدث و ادیب نے سن 390 ہجری قمری میں وفات پائی۔ سات رجب سن 412 ہجری قمری کو عظیم شاعر و فقیہ علی بن عبد الواحد نے وفات پائی اور ابن خلقان کے مطابق ان کو مصر میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور ابو الحسن ان کی کنیت تھی۔ اس عرب شاعر کے کلام پر مشتمل کوئی کتاب اس وقت نہیں ملتی، لیکن ابن خلقان نے ان کے دیوان کا ذکر کیا ہے۔ نو فروری سن 1649 عیسوی کو برطانیہ میں اولیور کرامویل کی سربراہی میں جمہوری حکومت کا آغاز ہوا۔ وہ پارلیمنٹ کے حامیوں پر مشتمل اس فوج کے کمانڈر تھے جو بادشاہ چارلز اول کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ تھی۔ بادشاہ کی فوج کو پارلیمنٹ کی فوج کے مقابل شکست ہوئی اور پارلیمنٹ کے حکم سے چارلز اول کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے شاہی حکومت کو کالعدم قرار دے کر کرامویل کو صدر منصوب کر دیا، لیکن کرامویل نے سن 1653 میں پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے آمرانہ نظام رائج کر دیا۔ سن 1658 میں کرامویل کی موت کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا، لیکن اسے 8 مہینے کی حکومت کے بعد ہی نا اہلی کی وجہ سے اور فوج کے کمانڈروں کے دباؤ کی بنا پر اقتدار سے ہٹنا پڑا اور برطانیہ میں دوبارہ شاہی نظام لایا گیا۔ کرامویل نے تقریباً 9 برس تک حکومت کی جو اس کے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے۔ اس نے اس دوران بہت سی جنگیں کی جن میں آئرلینڈ پر اس کا حملہ اور دسیوں ہزار بے گناہ انسانوں کا قتل عام سب سے زیادہ بھیانک جنگ مانی جاتی ہے۔ نو فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان میں پہلی مردم شماری ہوئی۔ اس مردم شماری کے آغاز میں پہلے دن کراچی میں پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور ان کے کنبے کے افراد کے نام درج کیے گئے۔ یہ مردم شماری 28 فروری 1951 کو پائے تکمیل تک پہنچی۔ اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی اس وقت کی کل آبادی 7,85,79,000 تھی۔ نو فروری سن 1956 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر یگانہ چنگیزی کا انتقال ہوا۔ وہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام واجد حسین رکھا گیا۔ شعر و سخن کا ذوق شروع سے ہی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ یگانہ چنگیزی ابتدا میں مولوی سید علی خان بیتاب سے اصلاح لیتے رہے، اس کے بعد ان کو استاد شاد عظیم آبادی کے سپرد کر دیا گیا، جن کے فیض نے یگانہ کو یگانہ بنا دیا۔ مرزا یگانہ قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند شخصیت کے مالک بھی تھے۔ وہ اچھے اچھے شاعروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی اسی خود ستائی اور خود پسندی کے باعث انہیں اکثر جگہ نقصان اور تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ یگانہ کے کلام کی سب سے بڑی خوبی ان کے انداز بیان کی تیزی ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں نشتر یاس، چراغ سخن، آیات وجدانی، غالب شکن، ترانہ اور گنجینہ کلام شامل ہیں۔ نو فروری سن 20 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے سپاہیوں اور افسروں کی طرف سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے وفاداری اور انقلاب اسلامی سے یکجہتی کے اعلان کے بعد شاہی گارڈس نے فضائیہ کی ایک چھاونی پر حملہ کر دیا۔ اس خبر کے پھیلتے ہی پورے تہران سے مسلمان عوام اس فوجی اڈے میں تعینات انقلابی فوجیوں کی مدد کو پہنچے اور جانساری کے جذبے سے سرشار ہو کر شاہ کی پٹھو فوج کا حملہ ناکام بنا دیا۔ نو فروری سن 1992 عیسوی کو الجزائر میں اسلام پسندوں کی بھرپور کامیابی کے بعد ملک کی فوج نے انتخابات کو کالعدم اور اسلامی سالویشن فرنٹ کی کامیابی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فوج کے اس اقدام کی وجہ سے الجزائر میں جھڑپوں اور تشدد کا آغاز ہوا جس میں دسیوں ہزار افراد مارے گئے۔ واضح رہے کہ الجزائر میں پارلیمانی انتخابات دسمبر سن 1991 میں منعقد ہوئے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
کنم به آنان که با قلم تواری در
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب نے اپنے قیام کے وقت سے لے کر آج تک تین نسلوں کو دیکھا ہے۔ پہلی نسل 1963 کی جوان نسل تھی اور اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ سابق فاسد شاہی حکومت کے مظالم کے خلاف جد و جہد میں گزارا، اور یہی نسل بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے وجود میں آنے کا باعث قرار پائی اور اسلامی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ نسل اسلامی انقلاب کی امنگوں سے وفا کرنے والی سب سے زیادہ وفادار نسل تھی کہ جس نے انقلاب کی کامیابی کے دشوار ترین ایام میں معاشرے کے نظم و نسق کی ذمہ داری سنبھالی اور تمام تر مسائل و مشکلات اور سازشوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود انقلاب کو اس کے حقیقی راستے پر گامزن رکھنے اور منحرف ہونے سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری نسل کی جو پہلی نسل کی پروردہ ہے، ان جوانوں پر مشتمل تھی کہ جو اسلامی انقلاب کا محرک اور اس کا انجن تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان کی قوت اور کم ترین وسائل و ذرائع کے ساتھ عراق کی باسی حکومت پر باوجودے کی تمام عالمی طاقتوں کی اسے حمایت حاصل تھی کامیابی حاصل کی۔ یہ جوان وہ تھے جو 1989 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کا تجربہ رکھتے تھے، اور جنگ کے خاتمے کے بعد ان جوانوں نے جہادی اقدامات کے ذریعے تعمیری میدان میں قدم رکھا اور ماسٹر پلان یا عظیم ترقیاتی منصوبے پیش کر کے کہ جس کی جنگ کے بعد ملک کو ضرورت تھی، حکومت کے انتظامی ڈھانچے کو سنوارنے اور اسے مستحکم کرنے کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس وقت ملک کے زیادہ تر حکام اور عہدیداران اسی نسل سے ہیں۔ تیسری نسل دوسری نسل کے فرزندوں کی ہے جسے انقلاب سے پہلے اور انقلاب اور جنگ کا تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ نسل انقلاب کی کامیابی کے بعد کے ہنگامہ خیز دور میں پروان چڑھی ہے اور مختلف سماجی شعبوں میں اپنی موجودگی اور ملک کی سرنوشت کے تعین میں شمولیت کو اپنا حق سمجھتی ہے، اور ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اس آزادی اور اختیار کا استعمال کرتے ہوئے جو اسے انقلاب کے توسط سے نصیب ہوا ہے، عوام کے ووٹوں پر مبنی بہت سے فیصلوں میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ملک کی ترقی و پیش رفت، تبدیلی، جدیدیت اور فرحت و نشاط کی طرف توجہ اس نوجوان نسل کی خصوصیات ہیں، اور اسی وجہ سے پرعزم اور باہمت نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ نظام کی ترقی اور حاکمیت کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن گیا ہے۔
سامعین، خود اعتمادی اور عزت نفس شخصیت انسان کی کامیابی کی اساس ہے۔ جوان طبقہ اپنی زندگی کے بہترین دور میں خصوصیت کا حامل ہونے کے ساتھ ہی اپنے اعلیٰ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے خدا داد سرمایوں پر بھروسہ کر کے حیرت انگیز کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ خود اعتمادی جوانوں کے لیے عظیم ترین انسانی فضائل اور خوبیوں میں سے ایک ہے، اور دوسری طرف یہ تمام اخلاقی اور فرض شناسی پر مبنی پروگراموں پر عمل درآمد میں دوسروں کے لیے ایک محرک ہے۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی فرد کے آزاد منش ہونے اور اس کی بلند ہمتی کا غماز ہے، اس طرح سے کہ وہ کبھی دوسروں کی ذلت اور غلامی کے سامنے نہیں جھکتا اور اپنی عزت و عظمت کا سودا دنیا کی کسی بھی گراں بہا شے سے نہیں کرتا۔ خود اعتمادی کے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان کو بروئے کار لانا ہے۔
سلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ سلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے کردار تھا کردار حسینی نبوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے۔ Thank you.
سامعین، آج کی نوجوان نسل کے خود انحصاری اور ترقی کا دار و مدار اس تشخص اور خود اعتمادی کے احساس کا مرہون منت ہے کہ جو انقلاب اسلامی سے حاصل ہوا ہے۔ جن صاحبان فکر و نظر نے ایران کے اسلامی انقلاب کے قیام کے بنیادی مسائل کی وضاحت میں قلم اٹھایا ہے، انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے وجود میں آنے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ عوام نے ظالم حکمرانوں اور ان کے غیر ملکی حامیوں کے ہاتھوں اپنی تاریخی ذلت و رسوائی پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ پہلی حکومت کے دور میں ایرانی قوم کی بری طرح سے تذلیل اور تحقیر کی گئی تھی، اسی سبب سے عوام اپنے قائد و رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر، کہ جو خود مختاری اور خود اعتمادی کے منادی تھے، لبیک کہتے ہوئے میدان میں اتر آئے اور اسلامی انقلاب برپا کر دیا۔ انقلاب کے اس عظیم رہنما نے ایک حاذق ماہر نفسیات کی طرح نوجوانوں کو شناخت عطا کی اور ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا۔ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کا ہم مطالعہ کریں تو متعدد مقامات پر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے خود اعتمادی کی تقویت کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ اہم بات یہ ہے کہ آپ دو پہلوؤں کو مد نظر رکھیں کہ جن کا میں نے بارہا ذکر کیا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ جب آپ اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور ایک، آپ کی خود اعتمادی اور خود انحصاری ہے، اور آپ ان نوجوانوں میں سے ہیں کہ جو سب کچھ کر سکنے کی توانائی رکھتے ہیں۔
سامعین، اعتماد پیدا کرنے اور تشخص عطا کرنے کی یہ روش امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے دور میں جاری رہی اور اسے دوام اور استحکام حاصل ہوا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے مغرب پر انحصار کی بنیاد پر قائم تعلقات درہم برہم کر دیے، جس کے باعث جوانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پروان چڑھا، اس میں استحکام آیا اور نوجوانوں کی صلاحیتوں میں نکھار آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی انقلاب نے مغرب پر انحصار کی زنجیروں کو توڑ دیا اور علمی اور سائنسی اجارہ داری کا خاتمہ کر دیا، اور جوانوں کے درمیان خود اعتمادی کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی ہے، اور یہی مسئلہ ایران میں علمی اور سائنسی ترقی کی زمین ہموار ہونے کا باعث بنا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اسی سلسلے میں فرماتے ہیں، انقلاب سے پہلے نوجوانوں اور غیر نوجوانوں کو سائنسی میدان میں جدت عمل اور تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، لیکن انقلاب اسلامی نے جوانوں میں خود مختاری اور خود اعتمادی کی قوت کو معاشرے میں زندہ کر دیا۔ اسلامی انقلاب اس ملک کو سائنسی ترقی دینے میں کامیاب رہا ہے۔ انقلاب کے بعد کے انتہائی سخت و دشوار حالات میں ہماری سائنسی ترقی انقلاب سے پہلے کے ان 50 یا 60 برسوں کے دوران ہونے والی سائنسی ترقی سے کہیں زیادہ ہے کہ جب دنیا میں سب سے زیادہ سائنس کو ترقی حاصل ہوئی ہے۔
سامعین، آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 43 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مفہوم ایران کے عوام کی خاص صفت یا خصوصیت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آج ایران کے عوام اور جوانوں کی نظر میں خود مختاری ایک ناقابل حصول ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کی مٹھاس سے یہ قوم بہرامند ہو چکی ہے اور اس کے نتائج اور اثرات ایرانی عوام کی زندگی کے تمام شعبوں میں قابل مشاہدہ ہیں۔ اس آزادی اور خود اعتمادی کی کامیابیوں کے ظہور کے لیے ایک اہم ترین شعبہ سائنسی میدان رہا ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں جو اہم اتفاق رونما ہوا وہ تعلیمی شعبوں میں توسیع و ترقی ہے۔ چنانچہ پورے ایران میں اعلیٰ سطح پر جوانوں نے مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کی اور اس وقت یہ جوان ان تمام شعبوں میں کہ جس کے بارے میں ایک زمانے میں لوگ فکر کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، اسے ان جوانوں نے ممکن بنا دیا ہے اور ہر شعبے میں بے پناہ ترقی کی ہے۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے ایک خطاب میں علمی و سائنسی ترقی کو عالمی سطح پر ایرانیوں کی عزت و عظمت اور سیاسی و اقتصادی اقتدار کا باعث قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہمارا ملک سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں درخشاں ماضی کے باوجود اغیار کے تسلط کے دور میں علم و سائنس کے میدان میں پیچھے رہ گیا اور اس کی ہمیں تلافی کرنا ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی غیر معمولی صلاحیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کا راستہ ہموار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے، البتہ ہمیں بس اسی پر قانع نہیں ہو جانا چاہیے کیونکہ ابھی اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے کافی محنت و کوشش درکار ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے مزید فرمایا کہ نینو ٹیکنالوجی، بنیادی خلیوں اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ملک کی سائنسی ترقی کوئی وہم یا فریب نظر نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے حقائق ہیں کہ جس سے ساری دنیا کو آگاہ اور مطلع ہونا چاہیے۔ اس بنا پر جوانوں کو نا امید کرنا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیز ترین اور عظیم تحرک کا انکار کرنا ملک سے خیانت ہے۔
سامعین، ایٹمی ایندھن کی مکمل ری سائیکلنگ تک دسترسی اور اس سلسلے میں دنیا کے پانچ برتر ملکوں کی صف میں کھڑا ہونا اسلامی انقلاب کے دیگر کارناموں میں سے ایک ہے کہ جو مغرب کی خلاف ورزیوں اور پابندیوں کے دور میں انجام پائی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی سائنسی ترقی و پیش رفت کے تعلق سے مختلف تقریروں میں فرمایا ہے کہ تمام تر سائنسی و اجتماعی اور ٹیکنیکل ترقی پابندیوں کے دور میں انجام پائی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے دروازوں کو ہم پر بند کر دیا گیا، راہیں مسدود کر دی گئیں اور ہماری ضرورت کی اشیاء کو ہمیں فروخت نہیں کیا گیا، اس کے باوجود ہم نے پیش رفت کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ ہمارے ملک اور ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جس کی ایک مثال کرونا ویکسین کی تیاری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے کرونا وائرس کی ویکسین بنانے میں ایرانی نوجوانوں کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بھی ان بڑے کاموں میں سے ایک بتایا جو ایرانی قوم نے دشمن کی خواہش کے برخلاف انجام دیے اور اغیار کے کنجوس ہاتھوں کی منتظر نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ایران کے سائنسدانوں نے کرونا ویکسین تیار کر کے ملک کو کرونا ویکسین تیار کرنے والے مادود چند ملکوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔
سامعین، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایٹمی ٹیکنالوجی تک ایران کی دسترسی ایک انتہائی اہم قدم ہے کہ جسے ایران کے ایٹمی ماہرین اور سائنسدانوں کے ہاتھوں عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس وقت ایران خلائی سائنس کے لحاظ سے علاقے میں پہلی پوزیشن پر اور دنیا کے ملکوں کے درمیان 11ویں نمبر پر ہے۔ ان تمام برسوں میں ایران نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ مکمل تعاون اور اعتماد کی بحالی کے اقدامات کرنے کے ساتھ ہی نیوکلیئر میڈیسن جیسی ایٹمی ٹیکنالوجی کی سمت قدم بڑھایا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
لکھ دے میری تقدیر میں مولا کے ہوں۔